Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان تک پہنچا دیا اور وہ دعا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے شروع میں آپ نے خود ہی فرمائی اور یا امت کو تلقین فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے تو چونکہ رمضان قریب آ گیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں سبق سکھایا کہ اب اللہ تعالیٰ سے یہ بھی تمنا کرو اور یہ دعا بھی کرو درخواست کرو کہ اللہ جب رمضان قریب آ گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کی برکات سے اس کے انوارہ سے ہم محروم ہو جائیں تو حقیقت یہی ہے اور اس میں یہ بھی تعلیم ہے کہ گویا آدمی جو ہے جس طرح بہت سے لوگ جو ہے اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں کھیلنے والے جو ہے دکھانے کے کھلاڑی لوگ جو ہے جو وہ کیسی کیسی خیال رکھتے ہیں تو اسی طرح کوئی آدمی پہلے سے رمضان شریف کے لیے جو ہے اس کی بھی تیاری کر لے کہ دنیا کے جھمیلے کم ہو دنیا کے کام کاج کم ہو جو کچھ ہو ان دو مہینوں میں رجب شعبان میں کر کر جو ہے وہ فارغ ہو جائے اپنے آپ اور فارغ کر لے اپنے آپ کو, اور رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نیک کاموں کے اندر خوب گزارے. تو یہ گویا اس طرف بھی اشارہ ہے, بلکہ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شعبان کے مہینے میں اکثر پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر رحم کرتے ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد جو ہے روزہ نہ رکھے, اس لیے بھی تاکہ اگر نصف شعبان کے بعد یعنی اب اگر روزہ رکھنا شروع کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد رمضان شریف کے جو 30 دن کے روزے ہیں اس کے اندر کمی واقع ہو جائے, آدمی کمزور ہو جائے. تو لیکن میں آپ کو ذکر کرتا ہوں جب لوگوں کے اندر جو ہے دینی جذبہ, دینی معلومات تو بہت ہو گئے ہیں لیکن دین پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ جذبہ بہت ہی کم ہوتا جا رہا ہے. کوئی زمانہ تھا, خود یہاں کی بات کر رہا ہوں, ہماری چھوٹی مسجد اور اس بڑی مسجد میں بھی, کہ عام طور پر یہ نصف شعبان شب برات میں جو ہے لوگ عام طور پر اس کو بڑی رات بڑی رات کہہ کے جو ہے, اور حقیقت میں بڑی رات یہ ویسے تو جس رات میں اللہ کی عبادت نصیب ہو جائے وہ بڑی رات ہے, اور جس کے اندر اس سے محرومی ہو تو اس سے زیادہ کوئی بری رات نہیں ہوگی. تو خیر اس رات کے اندر عام طور پر لوگ خوب جمع ہو جاتے تھے, اور عشاء اور مغرب کے اندر جو ہے پابندی کے ساتھ لوگ آتے تھے. لیکن کل میں نے خاص توجہ کی کہ عشاء کے اندر جو ہے چند طلبہ اور جو مخصوص جو روزانہ آنے والے تھے اس کے علاوہ مسجد خالی جیسی ہی تھی. کیا بات ہے, بات یہی ہے ہمارے بڑے بوڑھے جو قبر میں جا چکے ان کے دلوں کے اندر ان باتوں کی عظمت تھی, اور اب نوجوانوں کے دلوں کے اندر سے وہ عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ 15 شعبان سے گویا دلوں کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہو جاتا تھا, اور ہر ایک کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اب رمضان بالکل قریب آ گیا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہونا چاہیے, اور یہ کمی ہمارے اندر جو ہے اس کمی کو پوری کرنی چاہیے. تو بہرحال رمضان شریف کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے بڑا ہی خیر و بابرکت والا مہینہ ہے, اس کے فضائل بارہا سنتے بھی چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے بھی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کو اتارنا بھی چاہیے اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ بھی کرنا چاہیے. اور بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان شریف کی بے انتہا فضائل بیان کیے ہیں. شروع میں جو حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی اس کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی تو توحید و رسالت ہے کہ خدا کو ایک مانے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کا رسول مانے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر آئیں ان پر ہمارا ایمان و پورا یقین ہو. بعض روایتوں کے اندر تو صرف 3 کا تذکرہ ہے, زکوٰۃ کا اور حج کا تذکرہ بھی نہیں ہے. یعنی 3 باتوں پر اسلام کی بنیاد ڈالی گئی ہے, نماز اور روزہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہوتی ہے. بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی, بہنوں نے تو بالکل سے فرض نہیں کی کہ جو کچھ آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا فوراً ہی, تو مال رہا ہی نہیں. زکوٰۃ کے لیے تو شرط یہ ہے کہ 1 سال تک اپنے پاس وہ باقی رہے, اور وہ بھی خاص مقدار میں. اتنی مقدار اگر باقی رہے گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی, ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اور ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ جب فرض ہی نہیں ہوئی تو ادا کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. اسی طرح حج کے لیے بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ جو حاجی نہیں بنے, جنہوں نے حج نہیں کیا, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے ہمیں نہیں معلوم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر تمنا تھی کہ ہم حج کریں گے, لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی استطاعت ہی نہیں دی, ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوئے جس کی وجہ سے وہ حج میں گئے. جیسے اس کی مثال ایک اور آسان دے دوں, ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے آپ جہاں بیٹھے ہیں سب نماز کے لیے تیار ہیں, لیکن اب ہمیں نہیں معلوم ہم عصر کی نماز میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. کسی آدمی کا عصر سے پہلے انتقال ہو جائے تو ہم میں سے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے ذمہ عصر کی نماز فرض ہی نہیں ہے, اس کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. تو اسی طرح جن کے پاس مال ہی نہیں ہے ان کے پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی, اسی طرح ان کے لیے ان پر حج بھی فرض نہیں ہوا. لیکن رمضان شریف کے روزے اور نماز جو ہے پوری پابندی سے انہوں نے ادا کی, تو وہ ان لوگوں سے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے یا حج بھی فرض ہے لیکن انہوں نے حج نہیں کیا, ان سے بہت آگے بڑھ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فریضہ ان کے ذمے تھا وہ فریضہ انہوں نے پورا پورا ادا کر دیا. تو بہرحال رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے, اور حقیقت یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو جو پیدا کیا ہے ہمارے اندر 2 صفتیں ہیں, ایک حیوانیت والی صفت بھی ہے اور ایک روحانیت والی بھی ہے. یا یوں کہے کہ ایک ملکوت والی صفت ہے اور ایک بہیمیت والی صفت ہے. یعنی ہم انسان ہونے کی وجہ سے ہم حیوان ناطق ہے, یعنی ہمارے اندر بھی جیسے دوسرے جانوروں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہے کھانے پینے کی اور شہوتوں کی ساری چیزیں, وہ ساری باتیں ہمارے اندر بھی ہے. لیکن ایک بات اور ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے روحانیت عطا کی ہے, اس کو فرشتوں جیسی صفت بننے کی بھی اللہ تعالیٰ نے صفت دی ہے. تو اس صفت کو بڑھانا چاہیے اور بہیمیت کو حیوانیت والی جو ہے شہوانی قوت جو ہے اس کو گھٹانا چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے گھٹانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے روزے کو رکھا ہے. چنانچہ کلام پاک کی جو آیت ہے اس میں اسی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے, اور تم پر صرف نہیں آسانی کے لیے, تم سے پہلے جتنے لوگ ہیں جتنی امتیں آئیں سب کے اوپر روزے فرض تھے. لیکن کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو روزہ جو ہے وہ حقیقت میں بہت تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور شریعت کو دیکھیے کہ شریعت کتنی جامع ہے, کہ شریعت نے جو ہے اس کے لیے ایسا نہیں رکھا کہ بھائی چلو ہر مہینے میں ایک ایک دن روزہ رکھ لو, اگر ایسا ہوتا یا ایک ہی روزہ ہوتا تو کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا. اسی طرح اگر جو ہے پانچ چھ مہینے کے روزے ہوتے تو معلوم نہیں کون رکھتا, لیکن شریعت نے ایک مقدار رکھ دی. یہ بارہ مہینے ہیں, بارہ مہینے سے صرف ایک مہینہ روزہ رکھو. تو ایک مہینہ آدمی جب بھوکا رہے گا صبح سادی سے لے کر شام تک, تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر تقویٰ بھی پیدا ہوگا, اس کی حیوانیت کی اور بہیمیت کی جو قوت ہے وہ کمزور بھی پڑے گی. اور حقیقت یہ ہے, ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک بھوکا رہے تو سارے سیر ہو جاتے ہیں, اور ایک کو اگر سیر کر دو یعنی پور کر دو تو پھر بدن کی جتنے اعضاء ہیں وہ سب کے سب بھوکے ہو جاتے ہیں. یعنی آدمی پیٹ کو خالی رکھو تو پیٹ کو خالی رکھنے کے بعد جو ہے نگاہ کی حفاظت بھی آسان ہو جائے گی, کان کی حفاظت بھی آسان ہو جائے گی, برے کام سے کسی سے لڑنے جھگڑنے کا جو غصہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے انتقامی وہ بھی کم ہو جائے گا. لیکن آپ پیٹ بھریں گے تو پیٹ بھرنے کے بعد جو ہے یہ سارے اعضاء کے اندر قوت آئے گی, تو ہر برائی کی طرف آدمی چل پڑے گا. تو حقیقت یہی ہے کہ شریعت نے یہ روزے اس لیے رکھے ہیں, اور اس کی خاص مقدار بھی رکھی کہ بہت کم بھی نہیں بہت زیادہ بھی نہیں. اور ہاں البتہ پہلی شریعت میں ہماری شریعت میں کچھ وہ ہر حالات کے اعتبار سے تھوڑا بہت کچھ فرق ہوگا, لیکن بہرحال شریعت نے بہت لمبے بھی نہیں کر دیے, ایسا بھی نہیں کہہ دیا کہ بھائی جو ہے دن میں کوئی ایک ہی وقت صرف کھائیں, یا جیسے دوسرے لوگ جو ہے ان کے یہاں روزہ اس طرح اس کا نام ہوتا ہے کہ صرف فوڈ نہ کھایا جائے, اناج نہ کھایا جائے, باقی فروٹ کھا لو پانی پی لو تو کچھ بھی نہیں. تو دن بھر وہ پانی پیتے کھاتے اور جو ہے اناج کے علاوہ یعنی چاول اور روٹی کے علاوہ جو ہے اور معلوم نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن شریعت کو دیکھیے, پھر شریعت نے کوئی خاص مخصوص مہینہ نہیں کر دیا کہ بھائی دسمبر میں ہی روزے آئیں گے یا جنوری ہی میں آئیں گے. اگر ایسا ہوتا تو جو گرم ممالک میں ہیں اگر وہاں جنوری کا مہینہ ہوتا تو ان کے لیے مصیبت بن جاتی, اور سردی والوں کے لیے جو ہمیشہ کے لیے آسان ہو جاتی. لیکن اسلام نے جو ہے اس کو رکھا ہے قمری حساب پر, چاند کے حساب پر, اور جب چاند کے حساب پر ہے تو پورے سال بھر کے اندر پھرتا آئے گا, ایک ہی موسم کے اندر نہیں آئے گا, کبھی گرمی میں کبھی سردی میں کبھی بارش کے موسم میں. چنانچہ رات دن دیکھتے ہی رہتے ہیں, 33 سال کے اندر جو ہے پورا ایک سال کا فرق ہو جاتا ہے, 33 سال کے دورے کے اندر جو ہے دوبارہ آ جاتا ہے. تو کسی کی زندگی میں یہ دورہ دو مرتبہ ملتا ہے, کسی کو تین مرتبہ ملتا ہے, اس سے زیادہ ملتا نہیں ہے, اس کے بعد جو آدمی چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال رمضان شریف کے روزے فرض ہیں, آدمی اگر اس کو رکھے تو اس کے بڑے فضائل ہیں, نہ رکھے تو اس کے اوپر بڑی پکڑ ہے. یہ خاص طور سے یاد رہے. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ اس سے پہلے جو ہے جنت ہی کا تذکرہ بہت دنوں تک آپ کے سامنے کیا تھا, تو اسی جنت کے متعلق یہ بھی بتا دوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا, جنت کو پیدا فرمانے کے بعد جبرائیل امین سے کہا کہ جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل امین گئے اور جنت کو دیکھا چاروں طرف سے, او ہو ہو گئے اس میں کیسی اچھی اچھی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو دیکھ کر جو ہے پھر آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے. اللہ نے پوچھا جنت دیکھی؟ کہاں دیکھی, کیسی ہے؟ یا اللہ اس جنت کی تعریف جو بھی سنے گا تو وہ ضرور اس میں داخل ہو کر ہی رہے گا, یعنی اس کے لیے جتنی بھی محنت کرنی پڑے گی وہ ساری محنتیں کر کے جو ہے کسی طرح اس کو حاصل کر لے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر جو ہے چاروں طرف سے مکارح یعنی ایسی چیزیں جو انسان کی طبیعت کو گراں گزرتی ہے, انسان کو اس کے کرنے میں دشواری ہوتی ہے, ان چیزوں سے اس کو گھیر لیا. اس کے بعد جو ہے کہا کہ جاؤ اب جنت دیکھ کے آؤ. چنانچہ وہ جب جنت دیکھنے گئے تو کہا کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی نہیں جائے گا. کہا کیوں؟ اس کی گراں ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میری جہنم کو دیکھ کر آؤ. تو جہنم کو جب دیکھ کر آئے تو دیکھا کہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں, جہنم خود ایک دوسرے کو کھا رہی ہے اور نہ معلوم کیا کیا اس میں تکلیفیں اور عذابوں کی شکلیں ہیں. ان شکلوں کو دیکھ کر آئے, کہا دیکھ کر آئے ہو؟ تو کہا ہاں آیا ہوں. کہا کیسی ہے؟ یا اللہ اس کی برائی جو بھی سنے گا وہ اتنا ڈر جائے گا, ایسا خوف زدہ ہو جائے گا کہ کبھی بھی اسے قریب نہیں جائے گا, اس سے پناہ مانگے گا, اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہوات سے اور ہر قسم کی خواہشوں سے اس کو بھر دیا. اور اس کے بعد اب اللہ نے کہا کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ. جب جبریل امین گئے اور جانے کے بعد اب جو جہنم کو دیکھا تو اس کے اوپر نہ معلوم کیسی کیسی شہوتیں رکھی ہوئی ہیں. ان کو دیکھ کر پھر اللہ سے کہا یا اللہ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے اس میں چلے جائیں گے. چنانچہ حقیقت یہی ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے آدمی آتا ہے تو حلال حرام کو نہیں دیکھتا ہے اور ہر چیز کو جس میں اندر اس کو لطف ہوا مزہ ہوتا ہے اس کو آدمی کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ اپنی شہوت کے مطابق, چاہے پھر وہ کھانے پینے کی ہو یا اس کا تعلق جو ہے کسی اور سے ہو, بہرحال اس کے اندر آدمی جب پڑ جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ جہنم کے راستے کو پکڑتا ہے. اور اس کے برخلاف نماز پڑھنا ہے سردی کے موسم میں, بستر سے اٹھ کے آنا ہے, وضو کرنا ہے, جاگنا ہے, ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان شریف میں روزے رکھنا ہے. جہاں ٹھنڈک ہے جہاں اس ملک کے اندر تو آسان ہے, لیکن جہاں گرمی ہو وہاں گرمی کی وجہ سے روزہ رکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی صبح ہوتا ہے جبھی سے اس کے گلے میں کانٹے لگنے لگتے ہیں, جب سے پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے. لیکن آدمی اللہ کے لیے جو قربانی دے دے اور اللہ کے لیے وہ روزہ رکھے ایک دن یا دو دن, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صبر دے دیتے ہیں, ایسی قوت دے دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے. اور ہم نے ہمارے بچپن کے اندر ایسے ایسے بوڑھوں کو دیکھا ہے کہ ویسے ہی ان کی بڑھاپے کو اور ان کو ضعف کو اور کمزوری کو دیکھ کر ایسا ہوتا ہے بھائی یہ آدمی تو روزہ نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں, فدیہ دے دے چلا. یہ فدیہ کا مسئلہ علماء سے پوچھ لینا, ورنہ بہت سے لوگ جو ہے بغیر دھاکی کے فدیہ دے دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک بڑے میاں تھے 80 سال کے تھے, ایک دن ہمارے گھر مہمان آئے رمضان میں تو ان کو پوچھا کہ بڑے میاں کو یعنی روزہ ہے؟ تو وہ ناراض ہو گئے کہ ایسا پوچھتے ہو یہ روزہ ہے؟ کہا کہ مر جاؤں گا لیکن کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. دیکھو اس کا نام ایمان ہوتا ہے. تو پہلے ایسے لوگ تھے. تو حقیقت یہی ہے, یہاں تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر دیں گے, وہاں اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائیں گے ہمیں نہیں معلوم. بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے فرض روزے, نفع نوافل کی بات, نوافل کے تو بڑے فضائل ہیں, جو فرض روزے رکھتے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے جنت کے بہت سارے دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. ریان عربی کے اندر عطشان کے مقابلے میں ہے. عطشان کہتے ہیں بالکل پیاسے کو, آدمی کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو اس کو کہتے ہیں عطشان. ریان کہتے ہیں جس کو بالکل جب بالکل سیر ہو چکا ہو, جیسے کسی آدمی کو خوب پیاس لگی ہو اور اس کے سامنے آپ فالودہ یا بہترین ٹھنڈا پانی گلاس بھر کے دے دو, پیٹ بھر کے وہ پی لے, اب اس کو پوچھو یہ کیا ہے؟ ریان. تو وہاں جنت کے اندر جو ہے وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے ان کو ریان سے آواز دی جائے گی, این الصائمون, جو رمضان شریف کے روزے رکھا کرتے تھے کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں. اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے ولا يدخل احد بعده, اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا, اور جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے کسی کو اس میں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. اب وہ ریان گیٹ کیسی ہوگی, کیسے بنائی جائے گی, وہ تو وہاں جانے کے بعد ہی دیکھیں گے. دنیا کے اندر جو ہے ایک کوئی منسٹر آتا ہے یا کوئی دلہا آتا ہے تو اس کے لیے جو ہے
پھولوں سے سجایا جائے، معلوم نہیں کیسا کیسا گیٹ بنایا جاتا ہے، اب وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ریان باپ کیسا ہوگا، کس انداز کا ہوگا، کیسی اس میں سرسبتی شادہ بھی ہوگی، وہ تو ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جنت کے متعلق تو وہ حدیث ایک نہیں بارہ میں نے سنائی آپ کو کہ وہاں کی نعمتوں کو جو ہے نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان روزے داروں کا کیسا اکرام کریں گے؟ تو یہ اکرام کب ہوگا؟ یہ اکرام جب ہی ہوگا جب وہ روزہ رکھے گا۔ اور روزے کی بے انتہا فضائل ہیں۔ وہ ایک حدیث شریف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے دو عمل ایسے ہیں جو اس کے لیے واجب کرنے والے ہیں، وہ واجب انہیں ضروری، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آدمی توحید اختیار کرے، اللہ کو ایک مانے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، وہ سیدھا جنت میں ضرور جائے گا، کبھی بھی جائے گا، چاہے ابتدا میں جائے چاہے انتہا میں، لیکن جنت میں جائے گا۔ اور کوئی آدمی شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ اس کے لیے جہنم واجب ہے، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ دوسرا ایسا ہے برابر سرابر، ایک آدمی نے ایک برائی کی تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک برائی کی اور اس کو 10 گنا سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جیسے آپ سب نے ارادہ کر لیا ہم رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، ابھی تو رمضان آیا نہیں، 15 دن باقی ہے، آپ نے نیت کی، اس نیت ہی کے اوپر آپ کو ایک نیکی ملے گی، اور جب آپ وہ نیک عمل کر لیں گے تو کم سے کم 10 ملے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں وعدہ فرما دیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا کیسا اخلاص ہے، کیسی خشیت ہے، کس انداز میں آپ کر رہے ہیں، کس حالت میں آپ کر رہے ہیں، حالات کے اعتبار سے، کیفیات کے اعتبار سے، آپ کے اخلاص کے اعتبار سے ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کہاں تک بڑھتا چلا جائے گا؟ الی سبع مئات اضافین، 700 گنا تک، اور اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک عمل کے اوپر جو ہے صرف 700 نہیں، 700 سے بہت زیادہ گنا جو ہے اور ٹائمز جو ہے آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن روزے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ تو میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا میں بدلہ دوں گا۔ الصوم لی کے مفہوم کے اندر جو ہے محدثین نے 5 اقوال نکال کیے ہیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں یا میرے بعد جو ہے ہمارے ہم سے بھی اچھا بیان کرنے والے موجود ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماویں، مبارک مہینہ آنے سے پہلے جو ہے اس کی تیاری کی بھی توفیق عطا فرماویں، اور مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعافیت اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماویں۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a couple of important announcements, inshallah. The first is, inshallah, tomorrow after Isha Salah, there'll be a program actually suitable for all of us on social media, talk on social media by Ustad Wasim Khan, who's done a lot of research on this, the impacts of it, and how it relates to our, how it affects our iman, etc., and our Islamic behavior. Inshallah, that will take place after Isha Salah. And Isha Salah tomorrow is at 7 o'clock. All brothers and sisters listening at home are requested to attend. For tomorrow, Isha Salah only, the men's entrance will be at the Milton Street side. The sisters will be using the car park entrance. So that's the talk tomorrow after 7 o'clock, inshallah, Isha Salah, on social media and its impact on our mental health and our Islamic health, etc., etc. So, and inshallah, all brothers are encouraged to attend this. It's very pertinent for the current state we're in. And are requested to ask others to come as well, inshallah. The, obviously, alhamdulillah, we're on the 15th of Shaban now. We're 2 weeks away from Ramadan. Alhamdulillah, this year, like in previous years, inshallah, the masjid will be organizing the iftar every single day, inshallah ta'ala. Alhamdulillah, we've already had 15 plus bookings for the iftars. If anybody would like to donate whatever amount, you're more than welcome to see Maulana Ghulam Saab and also Brother Shakir Pathan or any of the other committee members, inshallah. The cost of doing one full iftar is £500 for a weekday, £550 for the weekend. And you know that typically we have about 300 to 350 people who'll be doing iftar every day, inshallah ta'ala. And then finally, there is a coach leaving tomorrow. There's a national demonstration again against the genocide in Palestine, in Gaza. There is a coach leaving Masjid Aisha. They have got a lot of seats available, so brothers who are able to go are requested to show their support for their Palestinian brothers and sisters. I think the cost of the coach is £10, and it will be leaving at 10 o'clock tomorrow morning. 8 o'clock tomorrow morning outside Masjid Aisha. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum.
Alhamdulillah الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم قيد الشيطان وفنه ورد عمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قائد الخلق ومهد السنة صلى الله وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والأقول المزدحمة وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد حان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فاستقبلوه بالشوق والهمال وأسقوا إلى ما روى فيه سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان لمن أدى 70 فريضا فيما سواه، وشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقم من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله، ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يزمع حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعاتقه من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله استعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصم فإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، فأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تقادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دعا کے لئے درخواست ہے ڈابیل کے اندر مولانا سلیمان منگیر صاحب کا آج انتقال ہو گیا ہے ان کے لئے دعا فرمایا اللہ تعالیٰ مرحوم کو مغفرت فرمایا اور جتنے میں اور بھی جن کا انتقال ہو گیا تمام کے لئے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمایا جنت الفردوس کے ان کو بہتر مقام نصیب ہونا اور جو بیمار ہے بہت سارے لوگوں نے بیمار کے شفا کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے تمام کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ اپنے اپنے وقت پر خاتمہ ایمان کے پر نصیب فرمائے مبارک مہینے کے قدر دانی کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اس کے اندر آپ کو اللہ کے جتنے بھی احکامات ان کو پورا کر کر ان کو خوش کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ولانا محمد مبارك وسلم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعانت الوجوه للحي القيوم وعانت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تذل من تشاء وتنزع المغنم من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام
ومن توفيته منا فتوفى الإيمان. اللهم اغفرهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روزة من رياض الجنة. اللهم آنس واشدنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.